میری امیل سنت سے درخواست ہے کہ جب ہم اس طرح کے بیانات سنتے ہیں، ایسے کلام بھی سنتے ہیں، وقتی طور پر رونا بھی آتا ہے، بڑی رقت بھی آتی ہے، پھوٹ پھوٹ کر رونا بھی آتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی بھی چھا جاتی ہے، اور اب اس وقت شاید ایسا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ میں بدل گیا ہوں، مطلب میرے اندر اب تبدیلی آ جائے گی، لیکن ہم اگلے لمحے یا اگلے ہی دن دیکھتے ہیں، بلکہ بات کریں تو اگلی فجر ہی قضا ہو جاتی ہو، تو کیا تعجب. تو کوئی ایسا نسخہ دینا کہ یہ کوئی تبدیلی یا جو سوچ بنی ہے اس پر ہم عمل کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور بریک لگ جائے، سٹاپ، فل سٹاپ ہو جائے کہ بس اب یہ ختم، اب یہ زندگی کا ایک نیا انداز ہمیں شروع کرنا ہے اور ایک نیکی اور تقوی والی زندگی گزارنی ہے، ایسا ہو نہیں پا رہا ہوتا. ہو کیسے یہ رونا، کیسے ہمارے لیے ایسا ہو کہ ہم واقعی تبدیلی اپنے اندر فیل کریں؟ ارشاد فرمائیے نا.
اس میں چونکہ مقابلہ سخت ہے، نفس بھی لگا ہوا ہے، شیطان بھی ہے، اور یہ شیطان جب دیکھتا ہے کہ یہ رو رہا ہے اور یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ہاتھ سے نکل جائے، نیک بن جائے، یا نیکیوں نیک ہے تو مزید نیکیوں میں اضافہ ہو اس کے، تو یہ بھی پورا اپنا زور لگائے گا اس کو، مطلب یعنی کہ نیک بننے نہیں دینا ہے، آگے بڑھنے نہیں دینا ہے، وہ طرح طرح سے اپنے انداز سے وسوسے ڈالے گا اور اس کو غفلت میں مبتلا کر دے گا، اس کو مطلب کبھی دوست کی صورت میں، کبھی ماں باپ کی صورت میں اس کو مطلب یعنی کہ بہکائے گا کہ تو یہ کیا مطلب تو روتا ہے اور کرتا ہے، چھوڑ مطلب دنیا میں بھی رہنا ہے تو دنیا کو بھی یوں کرنا ہے تو یوں کرنا ہے، تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ شیطان اس کو بھگا کر لے جاتا ہے، اور یہ بیچارہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی کی فجر قضا کر دے، آج ہی رویا رات کو فجر اس کی قضا کروا دی. یہ ہمارا جو ہوتا ہے حساب کتاب عام طور پہ یہ وہ عارضی ہوتا ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے کچھ اس طرح لکھا ہے کہ خوف خدا سے مطلب رونا بعضوں کا یا ایک تعداد ہے ان کا عورتوں والا رونا ہوتا ہے، کہ یہ عورتیں پھٹ پھٹ کے روتی ہیں پھر وہیں کی وہیں، یہ مثال دی ہے کہ بات بات پہ روتی ہیں یا بہت روتی ہیں تو بے موقع روتی ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ بندہ وقتی طور پر کچھ سن کر، آیتیں سن کر یا بیان سن کر روتا ہے، اور حقیقت میں مطلب اس کا رونا جو ہے نا وہ خوف خدا کی وجہ سے نہیں ہوتا، سب کا ایسا نہیں ہے، خوف خدا سے بھی رونے والوں کی کمی نہیں ہے. امام غزالی رحمت اللہ نے خوف خدا کے تعلق سے یہ ارشاد فرمایا کہ اصل خوف خدا یہ نہیں ہے کہ اس طرح وقتی طور پر رو دھو لیا اور پھر پتہ ہی نہیں ہے، بلکہ اصل خوف خدا یہ ہے کہ ہر اس بات کو ترک کر دے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. یہ بہت جامع مدنی پھول ہے، جامع ارشاد ہے امام غزالی کا. واقعی یعنی کہ ہم جس سے ڈرتے ہوں گے اس کو ناراض نہیں کریں گے. اب ہم نوکری کرتے ہوں کسی کی دکان پر، اپنا بوس ہے یا سیٹ ہے جو بھی ہے، ہم اس کو ناراض نہیں کریں گے. ہم ناراض کریں گے تو ایسا نہ ہو ہم کو نوکری سے نکال دے، یا ہماری تنخواہ جو بڑھانے کی پلاننگ ہے اس کی یہ خواہش ہے تو یہ اس کو موقوف کر دے گا، ابھی اس کو رہنے دو، ابھی تھوڑا صحیح نہیں ہوا ہے، اور تھوڑا بہتر ہو جائے پھر بڑھائیں گے، تو ہم کو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہم سیٹ کو ناراض کرنے والی، بوس کو ناراض کرنے کی ترکیب نہیں کریں گے، اپنے افسر کو ناراض کرنے کی ترکیب نہیں کریں گے. طالب علم اپنے ٹیچر کو، اپنے استاد کو ناراض کرنے سے بچے گا کہ کہیں مجھے امتحان میں فیل نہ کر دے. اس طرح والے دنیاوی معاملات میں ہم دیکھیں کہ ہم یعنی کہ اپنے سے جو بھی جو حاوی ہوتے ہیں ہم پر یا بڑے ہوتے ہیں یا مطلب جن کے ہم ماتے ہیں ان کو ہم ناراض کرنے سے باز رہتے ہیں، بچتے ہیں، لیکن اللہ پاک سب سے بڑا ہے، اس کو ناراض کرتے ہم دیری نہیں لگاتے، اس کی ناپسند جو اس سے بچنے کا ذہن ہی نہیں بناتے. نماز نہ پڑھنا یقیناً اس کو ناپسند ہے، جماعت واجب ہوتے ہوئے اس کو ترک کرنا بلا عذر، جس کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو اور لیکن ترک کرنا جماعت، مسجد کی جماعت نہ لینا، اسی طرح گالی دینا، جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، بد نگاہی کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، میوزک سننا، گانے سننا، گناہوں بھرے پروگرام دیکھنا اور بہت ساری سی باتیں، ماں باپ کو ستانا وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح یہ بہت ساری ایسی باتیں جو بندہ جانتا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اس سے خوش نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے، لیکن اصل خوف خدا کی روح ہمارے اندر ہوتی ہے تو ہم اللہ پاک کو ناراض کرنے والے ہر کام سے بچتے. لیکن ہم نہیں بچتے اس کا مطلب ہم کمزور ہیں. تو یہ کمزوری دور کرنے کے لیے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ ہم کو ماحول چاہیے خوف خدا رکھنے والوں کا، خائفین کا ماحول ملے. اور اس کے لیے ایک تو دینی مطالعہ کریں، مثلا اس بار کی اس ہفتے کی کا رسالہ ہے قبر کی پہلی رات، 36 پیج ہے اس کے، 36 صفحے، یہ پڑھیں آپ، خوف خدا پیدا ہو جائے گا اندر، بھلے عارضی ہوگا لیکن پیدا ہوگا. اب کسی کو عارضی ہوگا، کسی کو مستقل ہوگا، اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا. اسی طرح آپ مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کریں، آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ مطلب عاشقان رسول کی صحبت میں رہ کر سفر کریں گے، اچھی صحبت ملے گی تو آپ کے اندر خوف خدا انشاءاللہ پیدا ہوگا. اسی طرح نیک اعمال کا رسالہ یہ آپ لیں، اگر نہیں پڑھا تو کم از کم ایک نظر اس پہ ڈال دیں کہ اس میں کیا ہے، اور اس کے روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر خانے پر کریں اور اپنے ذمہ دار کو جمع کروائیں. اس سے بھی انشاءاللہ عز و جل آپ کے اندر خوف خدا پیدا ہوگا، شریعت کی پاسداری، شریعت پر عمل کرنے کا جذبہ ملے گا. اس کے لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اصلاح اعمال کورس کرنے کی سعادت حاصل کریں. یہ نہایت ہی مؤثر کورس ہے اصلاح اعمال کا، زبردست. یعنی جنہوں نے یہ کیا ہے نا، آپ ان کو پوچھیں کہ اس میں ہوتا کیا ہے، وہ آپ کو بتائے گا کہ ہوتا کیا ہے. اور کل تک میری سوچ کیا تھی اور اصلاح اعمال کورس کر کے اب میری سوچ کیا ہے. کمپیوٹر کورس ہم کرتے ہیں تو لینگویج کورس کرتے ہیں، پتہ نہیں کون کون سے کورس کرتے ہیں اور اس کی بھاری بھاری فیسیں ادا کرتے ہیں، اور یہ اصلاح اعمال کورس اس کی کوئی فیس نہیں ہے. اس کی فیس ہے آپ کا قیمتی وقت، یا یوں کہیے کہ آپ کا وقت. اور جب یہ وقت اصلاح اعمال کورس میں خرچ ہوگا تو اب یہ قیمتی وقت ہو جائے گا. ہمارے عرفن تو کہتے ہیں قیمتی وقت، آپ کا قیمتی وقت وہی جو اللہ اور رسول کی مرضی کے مطابق ہم گزاریں، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے گزاریں، سنتیں سیکھنے کے لیے گزاریں، تو وہ قیمتی وقت، باقی تو وقت وقت ہی وقت. گپوں میں جو وقت نکلتا ہے، دوستوں کی ہنسی مذاق میں جو وقت ہمارا گزر رہا ہے، ویسے گزر رہا ہوتا ہے، یہ کون سا قیمتی وقت ہے جس کو ہم کہتے ہیں یہ قیمتی وقت. تو اپنے وقت کو قیمتی بنائیں، اصلاح اعمال کورس کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت سیکھنے کو ملے گا. اور ان قریب یعنی اصلاح اعمال کورس ہوتے رہتے ہیں، میں انشاءاللہ ابھی مجھے مل جائے نا تو وہ آپ کو ڈیٹ بتاتا ہوں کہ ان قریب کون سا اصلاح اعمال کورس ہو رہا ہے.
ہر ماہ کی پہلی، 11ویں اور 21ویں،
ہر اسلامی ہر ماہ کی، یعنی وہ انگریزی ماہ کی، کیونکہ یہ زیادہ یاد رہتے ہیں. تو ہر انگریزی ماہ کی کون سی بتائی آپ نے؟
پہلی، 11ویں اور 21ویں، 1st, 11th and 21.
ہر انگریزی ماہ کی پہلی، 11ویں
جی
اور
21ویں.
پہلی، 11ویں اور 21ویں، اور سب میں نسبتیں
جی.
پہلی تاریخ ابھی آ رہی ہے،
ماشاءاللہ
15 دن کے بعد آ رہی ہے. آپ غور کریں اس کی نسبت کیا ہے. سب سے بڑی نسبت ہے کہ رمضان شریف کا وہ پہلا روزہ ہوگا. اچھا ساتھی، ایک بہت بڑی نسبت یہ ہے کہ میرے مرشد سرکار غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا وہ یوم ولادت ہوگا. نہ آپ کا جشن ولادت یہ پہلی رمضان ہے, یوں پہلی تاریخ, ہر مہینے کی پہلی تاریخ یاد کر لیں. اصلاح اعمال کورس ہوتا ہے اور پھر جا کر گیارہویں شریف, یہ بھی گوشت باغ سے نسبت رکھتی ہے, مشہور ہے گوشت باغ کی گیارہویں, گیارہویں کو ہوتا ہے. اکیسویں یہ بھی اعلیٰ ترین کہ میرے آقا, آقاؤں کے آقا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے, نسبت والی تاریخ ہے. اب انہوں نے ہو سکتا ہے نسبت ہی کی وجہ سے رکھی ہو, اللہ بہتر جانے. تو اچھا پھر یہ کہ آپ کے لیے اور اگر چاہیں تو سہولت اس میں پائیں تو انشاءاللہ عز و جل 15 شعبان المعظم, آج 15ویں رات ہے, نہ اب کل جو آئے گی دن یہ 15 شعبان ہے, 30 مارچ 2021, 15 شعبان 1442 نے کل سے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 7 دن کا اصلاح اعمال کورس شروع ہو جائے گا. تو موقع غنیمت ہے, آج تو توبہ بھی کی ہوگی, تھوڑا آنسو بھی بہائے ہوں گے, یا دل تو نرم پڑا ہوتا ہے, شب برات آتی ہے تو یہ قدرتی, اب اپنا اپنا ذوق ہوتا ہے, دل نرم پڑتا ہے اور کچھ یوں لگتا ہے کہ بس کچھ کرو آخرت کے لیے. تو اس میں ذہن کافیوں کا بن سکتا ہے اگر آپ کوشش کریں تو انشاءاللہ. جو کراچی کے ہیں یا کراچی کے قرب و جوار میں بھی ہیں تو وہ آ جائیں 7 دن کے لیے, اور یہاں پر اصلاح اعمال کورس میں شریک ہوں. اور جو یہاں تشریف فرما کراچی کے ہزاروں عاشقان رسول یہاں جمع ہیں, تو آپ جب یہاں سے فارغ ہوں گے تو آپ اپنے دار السنہ جو فیضان مدینہ میں موجود ہے تو اس کے یہاں آپ اپنا نام نوٹ کروا دیں کہ میں انشاءاللہ گھر سے کل سے شریک ہو جاؤں گا اس کورس میں. 7 دن کا کورس اونلی, ایک ہفتہ کوئی پائی پیسہ آپ سے نہیں لیں گے, انشاءاللہ آپ کو فری فی سبیل اللہ سکھائیں گے. اور یہ کتنی دن کا ہوگا, یہ یعنی کتنی دیر کا ہوگا, یہ کچھ اگر وضاحت کر دیں آپ. اچھا پہلی اپریل 1 اپریل سے پاکستان کے ان مقامات پر 7 دن کے اصلاح اعمال کورس ہوں گے انشاءاللہ الکریم. حیدرآباد فیضان مدینہ نواب شاہ, فیضان مدینہ سکر, فیضان مدینہ میرپور, یہ میرپور لکھا ہے, میرپور دو ہیں, ایک ہے میرپور خاص جو سندھ میں, ایک میرپور ہے کشمیر میں, یہ ذرا وضاحت کر دینا میرپور کون سا ہے. عمر کوٹ تھر فیضان مدینہ, یہ ضلع تھر میں جو سندھ میں, یہ لاڑکانہ فیضان مدینہ لاڑکانہ, فیضان مدینہ اکاڑا, فیضان مدینہ لیا, فیضان مدینہ فیصل آباد, اور فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن, یہ ہے لاہور میں. تو یہ پہلی اپریل سے شروع ہو رہے ہیں.
یہ میرپور خاص سندھ,
اچھا یہاں مراد میرپور خاص ہے.
جی جی
ماشاء اللہ. تو فیضان مدینہ میرپور خاص. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے مدنی بیٹوں, ہمت کریں, 7 دن نکالیں. دیکھو نا دیگر کورسوں کے میں نے نام لیے, وہ 7 دن کے نہیں ہوتے, کئی ہفتوں کے, بعض کئی مہینوں کے ہوتے ہیں. لوگ برسوں تک کورس کرتے ہیں, ایک میٹرک کرنی ہے تو 10 سال کا کورس کرنا پڑتا ہے, جب جا کر میٹرک کی سرٹیفکیٹ ملتی ہے, جس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہے, مزید پھر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور برسوں کا کورس کرتے ہیں. یہ سب جانتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں, دنیا کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, اللہ کا دین سیکھنے کے لیے, اپنی آخرت بنانے کے لیے, خوف خدا پانے اور اس کے رسول سے اپنے اس اجڑے ہوئے دل کو جلوہ مصطفیٰ سے بسانے کے لیے 7 دن کا اصلاح اعمال کورس کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے. وقت نکالیں اور اس کو قیمتی بنائیں انشاءاللہ عز و جل. نام ضرور لکھوائیے گا, جس کے پاس وقت ہے وہ ضرور نام لکھوا لیجئے گا. کتنی دیر تک ہوگا, کیا ہوگا, کیا ان کو رہنا ہوگا یہیں فیضان مدینہ میں, یہ بھی ارشاد فرما دیجئے.
جی یہ جو کورسز ہوتے ہیں وہ 7 دن کے رہائشی ہوتے ہیں, और मतलब आपको फैजान मदीना जहाँ के ऐलानात हुए वहीं पर रुकना होगा और यहीं पर माशाल्लाह तहज्जुद का भी और नवाफिल का एहतमाम करने का शेड्यूल जो हम बनाते हैं रोज के, तो उसकी अल्हम्दुलिल्लाह प्रैक्टिकली जो है वो हमको एक तरबियत का सिलसिला भी होता है।
सुभान अल्लाह, ये हुई ना बात
जी,
ये तो लाखों रुपए अगर इसका कोई चार्ज मांगे तो सस्ता ही।
आजकल हमारे यहाँ माशरे में स्किल डेवलपमेंट कोर्सेस बड़े मशहूर होते हैं अपनी सलाहियतों को बढ़ाने के लिए, जैसे अमीर ने कंप्यूटर कोर्स का नाम दिया, इस तरह मोटिवेशनल कोर्सेज बहुत होते हैं, कैरेक्टर बिल्डिंग के कोर्सेज भी अलग होते हैं। शरीयत दीन सीखना ये खुद इंसान के किरदार को किस कदर बेहतर करता है, और ये तो इस्लाह अमाल कोर्स है ताकि हमारे अंदर नेकी करने की तो स्किल्स डेवलप हो, हम अपने अंदर स्किल नेकी और परहेजगारी इख्तियार करने वाली आदतों को बनाएं, तो उसके लिए ये 7 डेज कोर्स, वो भी तीनों वक्त यही मतलब पूरा दिन यही रहना है, खाना पीना सोना फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट
जी जी,
और ये नेमत है, अल्लाह हमें तौफीक अता करे कि हम इस नेमत को पाने में कामयाब हो जाएं। आज इतनी बड़ी रात हमें नसीब हुई और माशा अल्लाह फैदान मदीना समेत मुख्तलिफ मकामात पर आशिकाने रसूल जो जमा है, अब अन करीब माह रमजान की आमद आमद है, बस रमजान आया ही चाहता है और अपने साथ फर्ज रोजों का इंतहाई अहम और प्यारा तोहफा अपने साथ लाता है, और खुशनसीब हैं जो रोजे रखते हैं और अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक तादाद है कि रोजे नहीं रखती फर्ज होने के बावजूद। तो दुनिया भर में और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर इस्लामी भाई जमा हुए हैं, इसमें आप मुबल्लिगीन भी हैं, हमारे मौलिमीन भी हैं, दीगर जिम्मेदारान भी हैं, आम इस्लामी भाई भी हैं, कोई ऐसी सूरत हो जाए कि ये जो रमादान आ रहा है इसमें रोजों की तहरीक चल पड़े और जिन्होंने पिछले सालों में रोजे नहीं रखे वो इस तरह रोजे रखने वाले बन जाएं, और जो इसकी पिछली कजा है वो कैसे करनी है तो कुछ इस मामले में ऐसा करम फरमाएं, ऐसी कोई मदरी पूल दें कि बस रोजे से ऐसी मोहब्बत हो जाए कि रोजा ना छूटे हमारा और माहौल बना हुआ हो। शहर में सुना ये कि माहौल नहीं होता रमजान का, दिन में ऐसे जैसे कि दुक्का होटले वगैरह सब खुली होती हैं और लोग ऐसे होटलों में चाय वगैरह के लिए बैठे होते हैं, तो जैसे माह रमजान का वहां है ही नहीं, किसका दिल जलता होगा जिनके ऐसा एहसास होता होगा, कुछ ऐसा करें कि ये रमजान का माहौल बना रहे।
हा हा, बस माहौल की बात है, घर के माहौल अच्छे हो तो फिर रोजे रोजे हैं, घरों के माहौल भी खराब है, रोजों की पजीराई जहां है वहां है, वहां बच्चे बच्चे रोजा रखते हैं और जहां नहीं है वहां नहीं है, तो माँ बाप को भी चाहिए कि अपनी औलाद को रोजे रखवाएं, बच्चा 7 साल का हो तब से इसको रोजा रखे, अगर हिम्मत है उसकी तो रोजे रखने का बोले इसको, 10 साल का हो तो फिर रखवाए रोजा उसको, हाँ कोई मरज है वाकई ये नहीं बर्दाश्त कर सकता तो फिर ठीक है ना रखवाए। तो बहरहाल ये कि रोजा रखना ये मुसलमान पर जो अकिल बालिग हैं और जिन पर कोई शरवी मजबूरी नहीं है तो उसको रमजान शरीफ का रोजा रखना फर्ज है, बात सूरत है जिसमें नहीं रखे जाते रोजे लेकिन वो भी बाद में उनको कजा करनी होती है, और एक सूरत यह शेख फानी वाली कि उसको फिर रोजे के बदले फिदिया देना होता है, लेकिन यह कि वो उसके मसाइल हैं हर एक के लिए नहीं। दोबारा ये कि रोजे के फजाइल भी बहुत हैं और ना रखने के नुकसान भी बहुत, चुनाचे हदीस पाक में जिसने एक दिन रोजा रखा फरमान आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जिसने एक दिन का रोजा रखा अल्लाह पाक की रिजा हासिल करने के लिए, अल्लाह पाक उसे जहन्नम से इतना दूर कर देगा जितना कि एक कौवा जो अपने बचपन से उड़ना शुरू कर दे और यहां तक के बूढ़ा होकर मर जाए। एक और हदीस पाक में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, जैसे माह रमजान का एक रोजा भी खामोशी और सुकून से रखा उसके लिए جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یاقوت کا بنایا جائے گا. زبرجد اور سرخ یاقوت یہ وہ ہیروں کے نام ہیں, پتھروں کے نام ہیں مخصوص ریلیونس کو انگریزی میں جیم یا ڈائمنڈ بولتے ہیں, مگر دنیا کے ڈائمنڈ اور یہ کچھ بھی نہیں ہے. دنیا کا سب سے بڑا ہیرا جو ہے نا یہ غالباً اس کا نام کوہ نور ہے. تو یہ کوہ نور بھی جنت شریف میں جو مکانات ہیں نا ان کے کسی ایک ذرے کے کروڑوں حصے کو بھی یہ کوہ نور پہنچ نہیں سکتا. جنت اتنی عالی شان ہے. تو جو ایک روزہ رکھے سکون اور خاموشی کے ساتھ تو اس کے لیے جنت میں ایک گھر سبز زبرجد یا سرخ یا کوت کا بنایا جائے گا. روز ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا روزے دار کا سونا عبادت اور اس کی خاموشی تسبیح کرنا اللہ کی پاکی بیان کرنا اور اس کی دعا قبول اور اس کا عمل مقبول ہوتا ہے. ایک حدیث پاک میں ارشاد آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں اور آسمان دنیا پر رہنے والے یعنی فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اگر وہ ایک یا دو رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں اور حور عین یعنی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں اے اللہ پاک تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے, ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں, یعنی شوق رکھتی ہیں. اور اگر وہ یعنی وہ روزے دار اگر لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں. وہ بھی بہت سارے فضائل ہیں. تو اتنا پیارا روزہ یا چھوڑنے والے چھوڑ دیتے ہیں ایک روزہ, پورے ماہ کے روزوں کی تو پھر کیا شان ہوگی. یہ اللہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ تھوڑے سے عمل پر اتنا زیادہ ثواب مرحمت فرماتا ہے, اتنا زیادہ. یعنی کہ ہم تو بندے الگ پابند ہیں, وہ ہمیں کچھ بھی نہ دے تب بھی ہمارا مطالبہ کیا, ہم تو ہیں اسی مملوک ہیں, وہ ہمارا مالک ہے. لیکن وہ ہمیں کتنا نوازتا ہے اور ہم روزہ رکھے حالانکہ ہمارے روزے رکھنے سے اس کی کوئی شان بڑھتی نہیں ہے, اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے روزے رکھنے سے, اور نہ رکھنے سے کوئی نقصان بھی نہیں ہے, مگر اس کے کیسا کرم ہے. تو اس لیے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ناظرات سب پکی نیت کریں کہ رمضان شریف کا ایک بھی روزہ ترک نہیں کرنا ہے, ایک بھی نہیں چھوڑنا, اور اگر چھوڑا تو پھر عذاب بھی سخت ہے. ایک روزہ بھی جس نے رمضان شریف کا جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو یہ حرام ہے اور جہنم کی آگ میں جہنم کے عذاب میں اس کو ڈالا جائے گا, جہنم کا عذاب اس کو دیا جائے گا, اس کا حقدار ہو. اس لیے کوئی بھی روزہ نہیں چھوڑنا. اور یہاں تک ایک حدیث شریف میں اس کی اہمیت رمضان کی بیان کی گئی کہ جو ایک روزہ چھوٹ جائے تو زمانے کا روزہ اس کی قضا نہیں ہو سکتی, یعنی پورا زمانہ روزہ رکھتا رہے ایک روزہ جس نے جان بوجھ چھوڑا تو اب وہ جو فضیلت چلی گئی وہ اب نہیں مل سکتی. البتہ فقہی طور پر جو قضا کے احکام ہیں اس کے مطابق کیا تو اس کا فرض اتر جائے گا, یہ فضیلت کی اور اس کی اہمیت ہے, یعنی لوگ جانتے نہیں ہیں. حدیث پاک میں یہ بھی ترغیب دی کہ لوگوں کو پتا نہیں, ان کو پتا چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کریں کہ کاش سارا ہی سال رمضان ہوتا. کیا بات ہے, سارا سال رمضان ہوتا. ہم سے ایک مہینہ رمضان کا روزہ نہیں رکھے جاتے, وہ سارا سال کی تمنا. سبحان اللہ. वो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे भाइयों, बिल्कुल यानी कि आप भी रोजा रखिए और जो नहीं रखते उनको भी तरगीब दिलाइए रोजा रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए जब तक शरीयत इजाजत ना दे उस वक्त तक हमको रोजा तर्क नहीं करना है। और शरीयत ने इजाजत दी, मसलन ऐसे बीमार हो गए कि रोजा रखेंगे तो हमारा तजर्बा है कि हम मजीद बीमार हो जाएंगे या देर में शिफा होगी या अक्ल चली जाएगी या कोई ऐसा माहिर तबीब, नेक आदमी हो माहिर तबीब, और हो मतलब ये जो बेबाक, आजकल तो बेबाक तबीब बहुत है जो बात बात पे रोजा छुड़वा देते हैं, बात बात पे नमाज छुड़वा देते हैं, फिर इतने बेबाक होते हैं। बोले शरीयत में कोई, शरीयत में कोई सख्ती नहीं है, ये मौलानाओं ने सख्तियां कर रखी है, नऊजु बिल्ला। मौलाना अगोदम किसने सख्ती, अगर सख्ती तो है नहीं, सब इनाम आता है रहमतें। तो मौलाना अल्लाह पाक के ताल्लुक से कुरान करीम में इरशाद है, अंत मौलाना, अल्लाह तू हमारा मौला है। उस मौला ने हम पर हमको हुक्म दिया, और ये इस तरह के बेबाक लोग ये कहते थे मौलाना लोगों ने ये माज अल्लाह यू कर दिया। तो अगर इसकी मुराद तो यही होती है कि उलमा, तो नऊज़ु बिल्लाह उलमा आपको क्यों सख्ती करेंगे, तो रोजा रखो इनको क्या मिलेगा सख्ती करेंगे तो उलमा जो है हमें कुरान और हदीस बताते हैं, हमारे भले की बात इरशाद फरमाते हैं, बारह लेके हमको रोजा रखना है। तो कोई माहिर तबीब बताए जो अल्लाह और रसूल की मोहब्बत वाला हो और खौफ खुदा वाला हो, दीन दीन शरीयत को समझता हो, तो वो अगर कहे कि रोजा तुम्हारे लिए नुकसान दे, इस वक्त पानी की जरूरत पड़ेगी, दिन में खाने की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें दवा पीनी जरूरी है, तो ऐसी सूरत में रोजा यानी कि बाद में कजा कर ले शिफा होने पर। तो जितने रोजे इस तरह छोड़ने की इजाजत मिली तो वो गुनाहगार नहीं होगा, वरना गुनाहगार होगा। ये अपना तजुर्बा है कि पहले भी मैं नहीं तोड़ा रोजा तो यूं हुआ था, अब वही मर्ज है तो उसका दिल मुतमईन है कि ये वाकई मुझे तजुर्बा है, तो रोजा बाद में कजा कर दे। लेकिन बाद में कजा करना है, ये नहीं कि वो माफ हो गया। अल्लाह करीम हमारे हाल पर रहम फरमाए, और माह रमजान का बिल्कुल हक अदा करना है। हदीस पाक में अल्लाह के प्यारे प्यारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी कि मेरी उम्मत जलील और रुस्वा न होगी जब तक वो माह रमजान का हक अदा करती रहेगी। अर्ज की गई या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान के हक को जाया करने में इनका जलील और रुस्वा होना क्या है? फरमाया, इस माह में इनका हराम कामों का करना। फिर फरमाया, जिसने इस माह में यानी रमजान में जिना किया या शराब पी, तो अगले रमजान तक अल्लाह पाक और जितने आसमानी फरिश्ते हैं सब उस पर लानत करेंगे, सब उस पर लानत करते रहेंगे। बस अगर ये शख्स अगला माह रमजान पाने से पहले ही मर गया तो इसके पास कोई ऐसी नेकी ना होगी जो इसे जहन्नम की आग से बचा सके। बस तुम माह रमजान के मामले में डरो, क्योंकि जिस तरह इस माह में, इस मंथ में और महीनों के मुकाबले में नेकियां बढ़ा दी जाती है, इसी तरह गुनाहों का भी मामला है। तुबु इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक हमको रमजान का हक अदा करने की सआदत बख्शे और गुनाहों से भी बचाए और नेकियां ही नेकियां हम करते रहें। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
दो जहां की नेमतें मिलती है रोजादार को, दो जहां की नेमतें मिलती है रोजादार को, दो जहां की नेमतें मिलती है रोजादार को, जो नहीं रखता है रोजा, जो नहीं रखता है, आमदे रमजान है, मरहबा। کے دیدار خدا روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا روزہ دارو جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان یا خدا ہم آتیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آتیوں پر یہ بڑا احسان ہے یا خدا ہم آتیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر عطا زندگی میں پھر عطا غم کو کیا رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکتیں ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی تاج ہے آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے چند آمد رمضان ہے آمد رمضان آمد رمضان ہے آمد رمضان آسیوں کی مغفرت کا لے کر آئے گا پیام آسیوں کی مغفرت کا لے کر آئے گا پیام آسیوں کی مغفرت کا لے کر آئے گا پیام جھوم جاؤ مجھے ربو جھوم جاؤ مجھے ربو رمضان کے رمضان ہے رمضان ہے آمد رمضان ہے چند آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے پھر آمد رمضان ہے آمد رمضان ہے یا الٰہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الٰہی تو مدینے
رمضان بصحت وعافية
آمين يا رب
اللهم بلغنا رمضان بصحت وعافية اللهم بلغنا رمضان بصحت وعافية
آمين يا رب العالمين صلوا على الحبيب
صلى الله عليه
وسلم اللہ کریم ایمان اور عافیت کے ساتھ صحت و تندرستی کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان کو پانا اس کے روزے رکھنا تراویاں پڑھنا تلاوت قرآن کریم کرنا سب نصیب فرمائے
آمین
اور بس اس کی برکتیں ملیں, صحت و تندرستی کے ساتھ, ذوق و شوق کے ساتھ پورے روزے رکھنا نصیب ہو, روزوں کی لذتیں, روزوں کی روحانیت بھی نصیب ہو. میری امید سنت سے ایک اور عرض ہے, جس طرح روزہ نہ رکھنے والوں کے متعلق آپ نے ماشاءاللہ ارشادات عطا فرمائے, لیکن ایک تعداد جو روزے تو رکھتی ہے مگر روزوں کے تعلق سے کافی کمزوریاں پائی جاتی ہیں, اور روزے گزارنے کے لیے, روزوں میں ٹائم پاس کرنے کے نام پر یہ بہت عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. تو اس میں میری آپ سے درخواست ہے کہ روزہ دار روزے کے اوقات کس طرح گزارے, اس کے تعلق سے بھی اگر آپ مجھے ارشاد فرمائیں.
اللہ پاک نصیب کرے تو روزہ رکھا جائے. اصل روزہ تو جو فقہی روزہ ہے وہ تو اس طرح ہے کہ کھانے پینے اور جو عورت مرد کے جو خاص معاملہ ہے اس سے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بچا رہنا روزے کی نیت سے, تو یہ روزہ. لیکن یہ کہ اپنے اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے, یعنی کہ ایک تو عوام کا روزہ, پھر خواص کا روزہ یہ ہے کہ اپنے اعضاء کا بھی روزہ رکھے, جسم کے حصوں کا, پارٹس آف باڈی, ان کا بھی روزہ رکھے. تو بھائی ان کا روزہ کیسے ہو, تو ہاتھوں کا روزہ ہاتھوں کو گناہ نہ کرنے دے, آنکھوں کا روزہ آنکھوں کو گناہ نہ کرنے دے, زبان کو فضولیات اور دیگر گناہوں سے بچائے. تو اسی طرح مطلب پورے جسم کے جو اعضاء ہیں ان کا مطلب روزہ رکھے. تو یہ خواص کا روزہ کہلاتا ہے, اور خص الخواص کا روزہ یعنی تیسرا درجہ جو خاص الخاص جو ہوتے ہیں, وی وی آئی پی. تو ان کا جیسے خواص الخواص اپنے آپ کو تمام تر امور یعنی کاموں سے, چیزوں سے روک کر صرف اور صرف اللہ پاک کی طرف متوجہ ہونا, یہ اخص الخواص کا روزہ ہے. اللہ کریم ہم کو یہ روزہ نصیب کر دے تو کیا بات ہے. حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, روزے کی حقیقت ہے رکنا, اسٹاپ, رکنا. اور رکے رہنے نے اسٹاپ ہونے کی بہت سی شرائط ہیں, مثلا معدے کو, پیٹ کو کھانے پینے سے روکے رکھنا, آنکھ کو بد نگاہی سے روکے رکھنا, کان کو غیبت سننے, زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے, اور جسم کو یعنی باڈی کو حکم الہی کی مخالفت کرنے یعنی یہی گناہ کرنے سے روکے رکھنا روزہ ہے. جب بندہ ان تمام شرائط اینڈ کنڈیشنز کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقتاً روزہ دار ہوگا. تو اللہ پاک کرے کہ ہم حقیقت میں روزے دار بن جائے. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, عالیشان بخاری شریف میں, جو بری بات کہنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ پاک کو اس کی کچھ حاجت نہیں کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے. حضرت علامہ علی قاری علیہ رحمت اللہ الباری جو حنفیوں کے بہت بڑے امام ہیں, یہ اسی حدیث کے تحت فرماتے ہیں, بری بات سے مراد ہر ناجائز گفتگو ہے, جیسے جھوٹ, بہتان, غیبت, تومت, گالی, لان تان وغیرہ, جن سے بچنا ضروری ہے. ایک اور مقام پر فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, صرف کھانے اور پینے سے باز رہنے یعنی رکے رہنے کا نام روزہ نہیں, بلکہ روزہ تو یہ ہے کہ لغو اور بےہودہ باتوں یعنی وہ بات جس کے کرنے میں معاصی یعنی نافرمانی ہے اس سے بچا جائے. تو بہرحال یہ کہ ہمیں روزہ بھی رکھنا ہے, اور گناہوں سے. اس میں شیطان کسی کو ہو سکتا ہے وسوسہ ڈالے کہ اب یار اپنے بچ تو سکتے نہیں ہے, چھوڑو یار روزہ کیا رکھنا تھا. یہ بھی شیطان کا وار ہے کہ کوشش بھی نہیں کرنے دے گا. تو اس لیے مطلب ہے کہ روزہ نہ رکھنا پھر یہ بہت بڑی برائی ہے کہ دوسری برائیوں کے ساتھ ایک برائی بہت بڑی برائی پھر مزید شامل ہو گئی. تو اس لیے روزہ بھی رکھنا ہے اور برائیوں سے بھی خود کو بچانا ہے تاکہ جہنم میں نہ جانا پڑے, ورنہ ہی کہیں سے نہ ہو کہ روزہ ہی چھوڑ دیں تو پھر اللہ ناراض ہو جائے جہنم میں جانا پڑ جائے. ہم اللہ پاک سے جنت کے طلبگار ہیں, اس کے دیدار کے سوالی ہیں. کاش ہمیں جنت الفردوس میں محبوب کا پڑوس مل جائے اور اللہ پاک کا دیدار بھی نصیب ہو. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. اچھا میں نے وہ جو دو میرپور کہے تھے پاکستان میں, یہ شاید اسی وجہ سے مجھے اسکرین پر دکھایا گیا کہ وہ اجتماع اپنے اسلامی بھائی جماعت میرپور ساکرو لکھا ہوا تھا. مجھے یاد آ گیا میرپور ساکرو نام سنا ہوا ہے میں نے, ہو سکتا ہے گیا بھی ہوں تو کبھی پتا نہیں مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے, شاید نہ گیا ہوں میں. میرپور ساکرو یہ بھی سندھ کا ایک شہر ہے. یوں تین میرپور, ہو سکتا ہے کوئی چوتھا بھی آ جائے. میر یہ امیر کا مخفف ہے غالباً, میر مانے سردار. یہ کبھی کوئی ہوتا ہوگا سردار اس کی نسبت سے یہ اس سردار پور سمجھو جیسے, تو یہ میرپور اس کا نام ہو گیا ہوگا. پھر پہچان کے لیے میرپور خاص میرپور ساکرو اور کشمیر والے کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے, میرپور شاید اتنا ہی ہے. ایک پرچہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے روزہ نہ رکھنے والوں کے لیے, اس میں عذابات وغیرہ کا تذکرہ ہے.
اس میں ماہ رمضان کے تعلق سے جو اس کی قدر نہیں کرتے یا اس میں بے حرمتی کرتے ہیں, امیر المومنین حضرت سید مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ زیارت قبور کے لیے کوفہ کے قبرستان تشریف لے گئے. وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی, آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی. چنانچہ بارگاہ الہی میں عرض گزار ہوئے, یا اللہ اس میت کے حالات مجھ پر ظاہر فرما. اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ کی التجا فوراً سنی گئی اور دیکھتے دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے تھے سب اٹھا دیے گئے. اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا. کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے اس طرح فریاد کر رہا ہے, یا علی انا غریق فی النار و حریق فی النار, یعنی یا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں. قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حیدر کرار کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بے قرار کر دیا. آپ نے اپنے رحمت والے رب عز و جل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی. غیب سے آواز آئی, اے علی آپ اس کی سفارش نہ ہی فرمائے کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا, رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا, جن کو روزے رکھتا مگر راتوں کو گناہ میں مبتلا رہتا تھا. مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے, یا اللہ میری لات تیرے ہاتھ میں ہے, اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے, میرے مالک مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما, اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجل کریم رو رو کر دعا کر رہے تھے, اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندا, علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا, چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا. اللہ ہمیں ماہ رمضان کی قدر کرنے اور اس میں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
آمین. اچھا ایک اور میرپور کا نام بھی آیا ہے, وہ بھی تھوڑا بہت مشہور ہے, میں بھول گیا تھا, میرپور ماتھیلو, یہ بھی سندھ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
سوال چلائیے.
پیارے مرشد کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ مشاہدے میں آیا ہے کہ جنازے اٹھاتے وقت بعض میتیں بھاری ہو جاتی ہیں اور بعض میتوں کا وزن کم ہو جاتا ہے، یعنی ہلکا محسوس ہوتا ہے. اس ضمن میں ہمارے علاقوں میں بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جس کا وزن زیادہ ہو جائے تو وہ ایک لحاظ سے گناہگار بندہ ہوتا ہے، اور جس کا وزن ہلکا ہو جائے تو اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ اس کو اللہ پاک نے بخش دیا ہے. تو شرعی رہنمائی فرمائیں کہ ایسی سوچ رکھنا کیسا ہے؟ کیا واقعی ایسا ہوتا ہے کہ میت بھاری ہو جائے تو وہ گناہگار میت کی نشانی ہے اور ہلکی ہو جائے تو وہ نیک میت کی نشانی ہے؟
اللہ اللہ، آپ نے فرمایا کہ میرا مشاہدہ ہے، یعنی آپ نے بہت لگتا ہے جنازوں میں شریک ہوئے آپ، اور آپ مشاہدہ میں نے دیکھا ہے، مطلب آپ نے دیکھا ہے. اب آپ نے دیکھا ہے تو ٹھیک ہے، مجھے میں نے بھی جنازوں میں بڑی شرکت کی ہے، بہت کسی دور میں وہ بڑے جنازے پڑے ہیں، میں نے بڑے کندھے دیے ایک دور میں داؤد اسلامی کے جب شروع کے، یہ سیکورٹی کے مسائل شروع ہونے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، وہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ الیاس جنازہ پڑھائے، ہمارے فلاں کا، والد کا، بھائی کا وغیرہ، میں جاتا تھا، لیکن کبھی میں نے اس چیز کو نوٹ نہیں کیا. خود یہ جنازے کا پنجرا اتنا وزن دار ہوتا ہے کہ اندر چھوٹا بچہ دودھ پیتا رکھ دیا جائے تب بھی ظاہر ہے کہ یہ وزن دار، تو اس لیے وہ کچھ اس طرح کا اندازہ ہو نہیں پاتا. اب ایک آدمی طاقتور ہوتا ہے، تو طاقتور آدمی تو مطلب پورا ہی جنازہ سر پہ رکھ لے گا، طاقتور ہوگا، اور میرے جیسا کمزور ہوگا تو اس کو مطلب دوسرے لوگ آگے پیچھے سے کچھ سنبھالیں گے، تب جا کر کندھا ٹچ کرنے کی سعادت حاصل کرے گا. تو یہ یوں بھی پتا نہیں چلے گا کہ وزن دار ہے یا کمزور ہے، ورنہ میرے کو بچے کا بھی جنازہ سر رکھ دو نا تو میں تو یہ بولوں گا بہت بھاری ہے. اب بچہ جس کا گناہ شروع نہیں ہوا اب وہ مجھے بھاری لگے، اور دوسرے اٹھائے تو بھلے وہ وقت کا پہلوان ہو، وہ تھوڑا کندھا ٹچ کروں تو یہ مجھے ہلکا لگے گا. اس لیے ہم یہ طے نہیں کر سکتے کہ یہ اللہ اس سے ناراض ہے یا کیا. ہم حسن ظن رکھیں گے، اچھا گمان رکھیں گے کہ اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے، اس کو معاف کر دے. ہو مسلمان، صرف مسلمان کے لیے یہ ہے، مسلمان کے لیے ہم کبھی بھی یعنی کہ برا سوچیں کیوں، ہم اس کے لیے اچھا ہی گمان رکھیں. اس لیے یہ مشہور بہت ہے کہ جنازہ بھاری یا ہلکا. البتہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر ہے اس پر، تو اب شعر سے ظاہر ہے کہ کوئی شرعی مسئلہ تو میں بیان نہیں کر پاؤں گا، یہ شرعی مسئلہ ہے کوئی. یہ البتہ اعلیٰ حضرت نے یہ ہو بارے گناہ سے نہ خجل دوش عزیزا، ہو بارے گناہ سے خجل دوش عزیزاں، للہ میری ناش کر اے جان چمن پھول، للہ میری ناش کر جان چمن پھول. یہ بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں کہ میرا جنازہ اٹھانے والے جو میرے عزیز و اقربا، دوست احباب جو جنازہ اٹھائیں گے، وہ کہیں میرے یہ اعلیٰ حضرت کی عاجزی ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف نہ ہو جائے، میری لاش سے بھاری نہ ہو جائے. اللہ کے نبی کرم فرمائیے اور میری لاش کو پھول کی طرح ہلکی پھلکی کر دیجئے کہ میرے گناہوں کے بوجھ سے ان کا مطلب کندھے پر بوجھ نہ پڑ جائے. یہ ہو بارے گناہ سے نہ خجل خجل دوش عزیزاں، اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ گناہگاروں سے جنازہ بھاری ہوتا ہے، لیکن تجربہ میرا نہیں ہو نہ وزن پڑے، ہم تو کسی کے بارے میں یہ فائنل دے دیں مطلب فیصلہ کہ یہ جہنمی ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اعلیٰ حضرت نے کسی کے بارے میں نہیں کہا، اپنے بارے میں عاجزی فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت کے صدقے ہماری لاش پھول کی طرح ہلکی پھلکی ہو جائے.
آمین آمین.
صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھی نشانیوں کے حوالے سے کہ موت کے وقت کی بعض نشانیاں ذکر کی گئیں، پسینے کا آنا اور دیگر چیزیں، تو جو مسلمان کے ساتھ صحیح العقیدہ جو مسلمان ہیں اس کے ساتھ جب اس طرح کی اچھی نشانیاں پیش آتی ہیں تو ہم پھر اس کے بارے میں حسن ظن ہی رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا. یقینی اور قطعی طور پر تو نہیں کہہ سکتے, لیکن ایک حسن ظن کا پہلو اس میں نکلتا ہے. تو اسی طرح یہ میت کا ہلکا ہو جانا یہ بھی ایک حسن ظن کا پہلو ہے. لیکن اگر کوئی اس طرح کی بات کسی سنی سے لکھیدہ مسلمان کے حوالے سے آتی ہے تو اس کے بارے میں ہم کوئی برا خیال یہ نہیں رکھ سکتے. جیسے کہ یہاں تک علماء نے لکھا کہ کسی کے اوپر نزا کی کیفیت طاری ہے اور اس حال میں اس کے منہ سے اگر کوئی کلمہ ایسا نکل جاتا ہے جو ایمان کے خلاف ہے تو بھی اس کے خلاف جو ہے وہ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کفر بکا ہے, کیونکہ نزا کی سختیوں کی وجہ سے بعض اوقات عقل زائل ہو جاتی ہے.
اور پسینے سے مراد ہے پیشانی پر پسینہ.
جی,
مومن پیشانی کے پسینے سے مرتا ہے. وہ یہ بھی حسن ظن والی بات ہے. فائنل ہم کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن جو ظاہر مسلمان ہے ہم اس کو مسلمان کہیں گے اور اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے, اور جو غیر مسلم ہے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے, حرام. بلکہ فقہاء کرام نے اس کو کفر لکھا ہے. مرحوم بھی نہیں کہہ سکتے. غیر مسلم کو مرحوم کہنا یہ بھی حرام بلکہ کفر. یہ بہت سمجھنے کی بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
امیر الحمد, ایک حدیث اکثر بیان بھی ہوتی ہے کہ کچھ ایسے بدنصیب بھی ہوتے ہیں جن کی اس مبارک رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی ہے, جیسے والدین کا نافرمان اور بغضوں کی نہ رکھنے والا اور دیگر بھی بیان کی گئی ہیں. تو برائے کرم یہ بغضوں کی نہ کیا ہے اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھا دیں.
بغضوں کی نہ ہے عداوت, دشمنی. اس کا آسان لفظ دشمنی ہے کہ کسی بھی مسلمان کی دشمنی اگر ہے بے سبب, کوئی اس کی شرعی وجہ نہیں ہے اور دشمنی رکھی ہوئی ہے پالی ہوئی ہے, جیسے آج کل خاندانوں میں یہ سب ہوتا ہے, عام طور پر دوستوں میں بھی ہوتا ہے کہ اندر دشمنی چھپا کر رکھتے ہیں. تو جو بغض و کینہ اگر سینے میں ہے یعنی دشمنی ہے تو پھر اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہے. یہ کتنی خطرناک چیز ہے کہ ہم مسلمان سے بظاہر تو بہت اچھی طرح ملیں اور اندر میں بغض و کینہ ہو. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ گوشہ نشین ہوئے, تنہائی میں آ گئے, تو حضرت داؤد طائی رحمت اللہ علیہ نے عرض کیا کہ حضور اہل بیت کے سر کے تاج, آپ گوشہ نشین ہوئے کونے میں بیٹھ گئے, امت کی رہنمائی کون کرے گا, ان کو نیکی کا راستہ کون دکھائے گا. تو ارشاد فرمایا, ایک عربی شعر غالباً پڑھا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ لوگ بظاہر, یعنی حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ لوگ بظاہر ایک دوسرے سے ملتے ہیں مگر ان کے دلوں کے اندر بغض و عداوت کے, دشمنیوں کے بچھو بھرے ہوئے. یعنی اب مسلمان جو ہیں وہ مطلب بہت بگڑ گئے ہیں اور ایک دوسرے سے دشمنیاں دل میں پالتے ہیں, ظاہری طور پر اچھا انداز رکھتے ہیں اور اندر میں یہ خار بازی ہوتی ہے ان کی. اب یہ وہ دور بہت پاکیزہ دور تھا. حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ غالباً تابعی تھے, امام اعظم کے دور میں تھے نا.
جی تابعی ہیں.
تابعی ہاں جی, تابعی تھے. صحابہ کو انہوں نے دیکھا, صحابہ کی زیارت کی, اتنی بڑی ہستی. وہ اس دور کی بات کر رہے ہیں. آج کل تو بالکل یعنی کہ بس سرا آ گیا. اتنی مطلب نفاق اتنا بڑھ گیا ہے کہ خدا کی پناہ, جیسے کہ کوئی آ رہا ہے تو دل میں تو یہی بات ہے کہ یار یہ کہاں ٹپک پڑا, اور ہو ہو آئیے, آپ کا انتظار تھا, ماشاء اللہ, کچھ اور مانگا ہوتا تو بھی مل جاتا, میں تو آپ کو یاد کر رہا تھا. تو واسطہ کتنے بڑے انہیں کہا دھوکے باز ہو گئے لوگ. چلو اس کو یہی نہیں کہے کہ تم کیوں ٹپک پڑے, لیکن جھوٹ بھی تو نہ بولے اس کو, اس طرح تو دھوکا نہ دے کہ مطلب یہ بےچارا کہیں کا نہ رہے, آپ پر اندھا بھروسہ کر جائے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. تو یہ کہ یہ بہت بری بات ہے کہ کسی کا بغض و کینہ ہمارے دلوں میں ہو. یہ حدیث پاک میں ہے, اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، تم میں پچھلی امتوں کی بیماری حسد و بغض سرایت کر گئی، یہ مونڈ دینے والی ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بال مونڈتی ہے، بلکہ یہ دین کو مونڈتی ہے، حسد اور بغض۔ اب اس کی شرح میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس طرح کے دین و ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے، یعنی حسد اور بغض یہ دین کو اس طرح مونڈتے ہیں کہ دین و ایمان کو جڑ سے ختم کر دیتے ہیں۔ کبھی انسان بغض و حسد میں اسلام ہی چھوڑ دیتا ہے، شیطان بھی انہی دو بیماریوں کا مارا ہوا ہے، شیطان بھی بغض و حسد کی وجہ سے برباد ہوا ہے۔ بغض تو وہی دشمنی، اور حسد کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ نعمت اس سے چلی جائے، یہ حسد ہے۔ یہ بھی عام ہے، وہ اچھی نعت پڑھتا ہے، خوبصورت آواز ہے، تو جو دوسرا نعت خوان ہو نا تو گاہے شیطان اس کو ڈالے گا خیال کہ یار اس کی آواز بیٹھ جائے تو اچھا، ارے بھائی اس کی آواز بیٹھ جائے گی تیری آواز کون سی اور اچھی ہو جائے گی، تو وہیں کا وہیں رہے گا۔ بلکہ ہو سکتا ہے کہ تیری اس سوچ کی وجہ سے تیری آواز جو تھوڑی بہت ہے وہ بھی جاتی رہے۔ ایک مثال دی میں نے، اس طرح بہت ساری مثال ہے، کسی کی دولت کو دیکھ کر بندہ جلتا ہے، کسی کی عزت اور شہرت کو دیکھ کر جلتا ہے کہ چلی جائے تو اچھا ہے، تو ایسا نہیں۔ غبطہ کرے، غبطہ رشک میں عرض نہیں ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر کہ بہت اچھی آواز ہے یا بہت عزت اس کو ملی ہوئی ہے، تو یہ کہ اس میں یہ تمنا کرے، اس کی جائے یہ نہ تمنا کرے بلکہ مجھے بھی ایسا ملے، نہیں اس کی تو باقی رہے مگر مجھے بھی ملے، اللہ مجھے بھی عطا کرے، یہ رشک ہے، اس میں عرض نہیں ہے۔ حسد اور رشک میں فرق۔ تو بہرحال حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جتنی بھی لکڑیاں آگ میں ڈالتے جاؤ وہ آگ کھاتی جائے گی، جلا کر اس کو ڈھیر کر دے گی راک کا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ اتنی لکڑیاں جلا سکتی ہے، جتنی ڈالو جلا دے گی۔ تو یہ مثال دی گئی کہ نیکیوں کو حسد کھاتا ہے، کتنا خطرناک ہے یہ۔ اللہ کریم ہمیں حسد سے بچائے، بغض سے بچائے، دل صاف کرنا چاہیے۔ بچپن میں سنتے تھے لڑائے معاف کرو، اپنا دل صاف کرو، یہ بہت اچھی بات ہے، دل صاف ہونا چاہیے۔ ایک مسلمان کے بارے میں وہ سینہ اچھا نہیں جس میں مسلمان کا بغض و کینہ ہو، سینہ وہ اچھا ہے جس میں مسلمان سے ہمدردی محبت ہو اور اللہ اور رسول سے عشق ہو، محبت ہو، اور یہ سینہ بغض و کینہ نہیں بلکہ سینہ محبوب کا مدینہ ہو، کاش، آمین۔ یہ میں نے جو روایتیں بتائی، یہ بغض و کینہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی، اس کے 12ویں اور 12ویں صفحے سے یہ آپ کو حدیث پاک اور اس کی شرح بیان کی، اس کو ضرور سنیے گا۔ اور رمضان شریف کا جو بیان میں نے کیا، کچھ نہ کچھ روایتیں اور بیان کی، تو یہ فیضان رمضان یہ بھی مکتبۃ المدینہ کی اہم کتاب ہے، یہ تو مدنی انعام میں بھی ہے کہ آپ کو پڑھنا ہی ہے، تو یہ شعبان میں پڑھ لیں آپ، جنہوں نے پڑھ لی یا ادھوری ہے تو پوری کر لیں، رمضان کا چاند آنے سے پہلے پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ روزے کی میں بھی کمزوری ہوگی تو چلی جائے گی، بہت فضائل پڑھیں گے اور ساتھ میں روزوں کے مسائل بھی بہت پڑھیں گے، بہت معلومات ہو جائے گی۔ پہلے پڑھ لیے تب بھی پڑھ لیں تو رینیو ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
Thank you.
Oh,
صلوا على
رکھ لیے. اللہم
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ماہ مبارک اور آنے والے ماہ مبارک میں یعنی شعبان اور رمضان میں ایک تعداد زکوٰۃ دینے کی کوشش کرتی ہے. دو تین باتیں آپ سے سمجھنی ہیں. کیا زکوٰۃ صرف شعبان یا رمضان میں ہی نکالی جاتی ہے؟ دوسرا یہ کہ آپ کے تجربات کیا ہیں کہ لوگ زکوٰۃ دینے میں کیا کیا غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں، تو اس میں کچھ رہنمائی ہو جائے تاکہ جو زکوٰۃ دیتے ہیں ان کی زکوٰۃ درست ادا ہو جائے.
اول تو زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے رمضان کا مہینہ شرط نہیں ہے، اس کا ایک نصاب ہے. اس نصاب میں جب شرائط پائے جائیں تب جا کر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے. جیسے 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی رقم. اور یہ ضروری جو حاجت اصلیہ جس کو بولتے ہیں، تو حوائج اصلیہ سے ضروری جو زندگی کی ضروریات ہوتی ہیں جن کو شریعت نے ضرورت تسلیم کیا، تو ان سے یعنی کہ اور قرضوں میں بھی ڈوبی بھی نہ ہو، تو اس طرح کی یہ فارغ رقم کہ یہ اس پر مطلب یعنی کہ زکوٰۃ سال پورا گزرے تو فرض ہوگی. اب جیسے تجارت کا مال ہے اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، چڑھائی کے جانور تو پھر اس کے اپنے مسائل ہیں، اور ویسے کرنسی ہے سونا ہے، تو یہ سب حاجت اصلیہ سے زائد ہو اور سال پورا گزرے، جب شرائط پائے گئے تو اب زکوٰۃ فرض ہوگی. اب سال گزرنا کس کو بولتے ہیں؟ اس کو سمجھ لیجیے. وہ اس طرح کہ رمضان اس میں شرط نہیں، کوئی سا مہینہ ہو، سمجھ لو کہ وہ بقرعید کا جو مہینہ ہے اس کی 9 تاریخ کو دوپہر کے 12 بجے صاحب نصاب ہوئے آپ، شرائط پورے ہوئے اور آپ صاحب نصاب ہو گئے، تو اب اس پر 1 سال پورا ہو جائے. تو آنے والی 9 ذوالحجہ دوپہر کو پورے 12 بجے، اگر 12:01 پر آپ صاحب نصاب ہوئے تو 12:01 پر جب یہ پورا سال ہوگا تب یہ اب زکوٰۃ فرض ہوگی. اب یہ فرض ہے کہ اس کو فوراً نکالیں. ہاں کوئی عذر ہے کہ بھئی کوئی حقدار نہیں مل رہا، کوئی اس طرح کا عذر ہے، شرعی عذر ہو تو تاخیر کر سکتا ہے، ورنہ یہ کہ تاخیر نہیں کر سکتا. ہمارے ہاں یہ جلدی دینے میں تھوڑا کوتاہی ہو جاتی ہے گناہگاروں کے، اس سے اس میں عافیت اسی میں کہ ایڈوانس میں دیتا رہے زکوٰۃ، تو ایڈوانس میں زکوٰۃ دیں گے وہ بھی ہو جائیے، اور اب اگر نصاب میں ہے مطلب مزید اضافہ تو اب اس میں جو بھی آخری دن آئے جب آخری ٹائم اس وقت یہ پورا فارغ ہو جائے، جتنی بھی زکوٰۃ باقی وہ دے دے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اور بھی اس کی مطلب یعنی کہ ہزاروں مسائل ہیں، اس کے کس کو دینی ہے، پھر اس کے بھی مسائل ہیں، ہاشمی نہ ہو، اور حقدار ہاشمی اگر حقدار ہے یعنی کہ مالی طور پر وہ کمزور ہے تب بھی اس کو ہاشمی کو نہیں دیں گے، یہ مال کا میل ہے. اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو، اہل بیت کو یا سیدوں کو یہ جو ہے ہم نہیں دے سکتے زکوٰۃ. تو حقدار کو زکوٰۃ دیں، اور عام طور پہ لوگ بے شمار ہوتے ہیں جو حقدار نہیں ہوتے لیکن لوگ ان کو زکوٰۃ دے رہے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے شرعی فقیر ہو، مسکین ہو، مسکین اور فقیر کی پھر الگ الگ تعریف ہے. مسکین تو جس چیز کی ضرورت یعنی کہ کپڑے نہیں ہے اس کے پاس تو کپڑے کے لیے سوال کر سکتا ہے، ایک دن کا کھانا اس کے پاس اگر نہیں ہے جس سے ایک دن سے کم ہے کھانا اس کے پاس تو اب اس کھانے کے لیے زکوٰۃ، یا اور بھی سوال یہ کر سکتا ہے، مسکین سوال کر سکتا ہے، فقیر کہ جس کے پاس اس سے زیادہ ہے تو یہ سوال نہیں کرے گا. ہاں سوال نہ کرے تو اس کو دیا جا سکتا ہے، سوال کرے تو اب نہ دے اس کو. تو اس طرح اس کے مختلف مسائل ہیں. فیضان زکات میں ہے کہ ان مسلمانوں کو زکات نہیں دے سکتے اگرچہ شریف فقیر ہوں. ایک تو بنو ہاشم یعنی جن میں سادات کرام بھی شامل ہے, خالی سید کو ہاشمی نہیں بولتے, حضرت عباس کی اولاد بھی ہاشمی ہے, اس طرح اوروں کے جو مسلمان صحابہ تھے ہاشمی, جو غیر مسلم ابو جہل ابو لہب, ابو لہب بھی چچا تھا لیکن وہ کافر تھا, کفر پر مرا, اس کی اولاد ہاشمی نہیں ہے. اپنی اصل یعنی جن کی اولاد میں سے زکات دینے والا ہو, جیسے ماں باپ دادا دادی نانا نانی وغیرہ کو زکات نہیں دے سکتے اپنی فروع, یعنی جو اس کی اولاد میں سے ہوں, جیسے بیٹا بیٹی پوتا پوتی نواسا نواسی, ان کو بھی زکات نہیں دی جا سکتی چاہے وہ مالی طور پر کمزوری سی. میاں بیوی ایک دوسرے کو زکات نہیں دے سکتے. غنی کے نابالغ بچے, مالدار کے نابالغ بچے, اگرچہ وہ بھلے ان کے ملکت میں ایسا مال نہیں ہے لیکن ان کو بھی زکات نہیں دے سکتے کہ اپنے باپ کی وجہ سے وہ غنی شمار کیا جائے, کاؤنٹ کیا جائے گا. بہن بھائی چچا پھوپھی خالہ ماموں بہو داماد, سوتیلا باپ سوتیلی ماں, شوہر کی طرف سے سوتیلی اولاد, بیوی کی طرف سے سوتیلی اولاد, ان کو یا اگر حقدار ہو تو زکات دے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
پیارے اسلامی بھائیوں, زکات دینے کی بات چل رہی ہے, دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے اور دعوت اسلامی بھی آپ سے مالی تعاون کی درخواست کرتی رہتی ہے کہ دعوت اسلامی کے جو جملہ دینی کام ہیں, جائز ہیں, فلاحی کام ہیں, روحانی کام ہیں, نیکی کی دعوت کے بے شمار دعوت اسلامی کے کام ہیں, ان تمام تر کاموں کے لیے دعوت اسلامی آپ سے زکات بھی لیتی ہے, فطرہ بھی لیتی ہے, دیگر جو ادر ڈونیشن جسے کہتے ہیں وہ بھی لیا جاتا ہے. تو برائے کرم آپ اپنی زکات دعوت اسلامی کو دیں, اپنا فطرہ دعوت اسلامی کو دیں, اور اکاؤنٹ نمبر یہ چل رہے ہیں زکات اور فطرہ جمع کرنے کرانے کے لیے یہ اکاؤنٹس ہیں, اور نفلی صدقات عطیات کے لیے بھی اکاؤنٹ نمبر یہ آپ کی اس وقت ٹی وی کی اسکرین پر جو مدنی چینل کے ناظرین ہیں وہ دیکھ رہے ہوں گے, یا اکاؤنٹ نمبر اور برانچز وغیرہ. تو اسی طرح پاکستان میں دعوت اسلامی کے نام سے جو جمع کروائیں ان کے لیے یہ ساری تفصیلات ابھی آپ کے اسکرین پر موجود ہیں. دعوت اسلامی کے ذمہ دار اور دیگر اسلامی بھائیوں سے میری درخواست, اسلامی بہنوں سے بھی درخواست ہے کہ سب مل جل کر دعوت اسلامی کے لیے چندے کو جمع کریں, ڈونیشن جمع کریں, اور خوب خوب رابطے کریں. جنہوں نے پہلے دیے تھے کوشش کریں وہ بڑھا کر دیں, جنہوں نے نہیں کیا تھا وہ بھی دیں, جنہوں نے نہیں دیا تھا وہ دیں. تو انشاءاللہ تعالی یہ دعوت اسلامی کا یہ جو زکات لینے کا اور جمع کرنے کا جو ہمارا سلسلہ ہے یہ بہتر سے بہتر ہوگا. تو جو اسلامی بھائی دے رہے ہیں میری ان سے بھی درخواست ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بڑھا کر دیں. ہاں جو آپ کے حاجت مند ضرورت مند جیسا میں فرمایا کہ یہ ان کو دے سکتے ہیں, جو رشتہ دار ہیں قریبی یقیناً ان کی مدد کرنی چاہیے. اس کے بعد جو آپ کے پاس بچ جاتا ہے وہ مہربانی کر کے دعوت اسلامی کو دیں تاکہ جامعۃ المدینہ, مدرسۃ المدینہ, دیگر جو دعوت اسلامی کے جو دینی کام ہیں وہ زیادہ تر ترقی کریں گے. تو انشاءاللہ نیکی کی دعوت عام ہوگی آپ کے علاقوں میں, آپ کے محلوں میں, آپ کے شہروں میں, آپ کے ملکوں میں دعوت اسلامی پہنچیں گی, مبلغین پہنچیں گے, دین کا کام بڑھے گا, وہاں سے گناہوں کو بھگایا جائے گا, نیکیوں کا دور دورہ ہوگا, مساجد انشاءاللہ آباد ہوں گی, نمازی بڑھیں گے, والدین کا فرما بردار بنیں گے, حافظ بنیں گے, عالم بنیں گے, امام بنیں گے, مدرسین بنیں گے. یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں. ایک علاقے میں مسجد ہو وہاں امام ہو, وہاں قرآن پڑھانے کا سلسلہ ہو, عالم بنانے کا سلسلہ ہو, اصلاح امت کا کام ہو رہا ہے دعوت اسلامی کے تحت. تو دعوت اسلامی اس وقت تقریباً کم و بیش 80 سے زیادہ ڈپارٹمنٹ میں اپنی سنتوں کی خدمت انجام دے رہی ہے. آپ خدا نہ خواستہ اگر کہیں سستی یا یہ ہو کہ میں کیسے کر سکتا ہوں تو مہربانی کر کے یہ نہ سوچیں, بلکہ دین کے لیے, اسلام و دین سنت کے لیے آپ خوب کو چندے کو جمع کریں, اور اپنے طریقہ کار کے مطابق اسے ذمہ داران کو جمع کرائیں، چندہ دینے والے رسید بھی ضرور لے لیا کریں تاکہ آپ کو بھی اطلاع مل جائے کہ آپ کا چندہ ہمیں موصول ہو چکا ہے۔ تو پورا سسٹم بنا ہوا الحمدللہ، پورا ایک مالیاتی نظام دعوت اسلامی کا بنا ہوا ہے۔ تو میری ایک بار پھر اسلامی بھائیوں سے، اسلامی بہنوں سے درخواست ہے کہ چندہ جمع کرنے میں چستی کا مظاہرہ کریں، جلدی جلدی رابطے کریں اور اسلامی بھائیوں سے ڈونیشن حاصل کر لیں۔
اچھا یہ مسئلہ ذہن میں رکھے گا کہ اگر سید صاحب نصاب ہے جو زکات دیتا ہے تو وہ سید بھی کسی حق، سید غریب سید کو بھی وہ زکات نہیں دے سکتا، یہ ذہن میں رکھے۔ اب رہے سادات کرام جن کو زکات نہیں دی جاتی، تو اب وہ غریب ہو تو کیا کریں؟ تو یہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ ہم اپنا جو بھی صاف ستھرا پیسہ ہے اس سے ان کی خدمت کریں۔ یہ ان کے نانا جان کا ہم کو عطیہ ہے، جو کچھ ہمارے پاس ان کے نانا جان کے صدقے تو ملا ہے۔ خود فرماتے انما انا قاسم واللہ یعطی، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ مجھے عطا کرتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے ہمیں ملا اور یہ ہمارا امتحان ہے کہ ہم ان کی اولاد کا خیال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی آدمی خیال رکھتا ہے، اپنا ٹیچر ہے، استاد ہے، اس کا بچہ ہوگا، اس کا بیٹا ہوگا تو اس سے بھی شاگرد جو ہے تھوڑا لحاظ رکھے گا۔ پیر صاحب ہیں ان کے بیٹوں کا بھی لوگ لحاظ رکھتے ہیں نا، ایک عقیدت چاہتی ہے، دل چاہتا ہے کہ وہ اچھا امام صاحب کا بیٹا ہے، پیر صاحب کا بیٹا ہے، تو یہ رسول اللہ کا بیٹا ہے سید صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلے وہ نوالا کھائے، بعد میں ان کی اجازت سے ہم نوالا کھائے، ایسے بن جائے کاش۔ تو اس لیے سیدوں کو اپنے صاف ستھرے پیسوں سے دیں، ان کے نانا جان جو ہے نا ایسا نوازیں گے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ان کو زکات نہیں دینی مگر صاف مال سے ان کو مطلب نوازنا بھی میں نہیں کہوں گا، ان کی خدمت کریں، یہ ہمیں نوازیں گے سادات کرام۔ ان کی دل سے دعا نکل گئی تو انشاءاللہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا ہمارا
ماشاءاللہ۔
تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانا نور کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
تمام اسلام بھائی نوٹ کر لیں، اور اس طرح ہی چندہ جمع کرنا ہے دعوت اسلامی کے لیے، ڈونیشن کرنا ہے آپ نے، یعنی آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار پھر سن لیں اسلام بھائی بھی اس کو، انشاءاللہ آپ کو یہ واٹس اپ بھی ہو جائیں گی چیزیں، یہ ذہن نشین کر لیں اور چندہ دینے والے بھی ذہن نشین کر لیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم۔ یہ اعلان زکات کے لیے نہیں ہے، یہ جو عام ڈونیشن جو ہوتا ہے اس کے لیے، جو زکات کے تو مد الگ ہے، اس میں تو حقدار کو دینا ہوتا ہے، پھر وہ حقدار دعوت اسلامی کو ڈونیٹ کرتا ہے، پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے، جس کو شرعی حیلہ کہتے ہیں، وہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ زکات دینے کی جو افضل جگہ ہے وہ اپنا رشتہ دار ہے، اگر اپنا رشتہ دار کوئی حق ہے، حقدار ہے، سید نہیں ہے، غیر سید، تو اس کو دینا افضل ہے۔ اور اگر وہ رشتہ دار ناراض ہے ہم سے، ناراضیاں ہیں ہماری، تب اس کو دینا زیادہ ثواب ہے، ناراض رشتہ دار کو، نفل صدقہ ہو یا یہ، ناراض رشتہ دار کو دینا زیادہ ثواب ہے جبکہ وہ ہے حقدار، یہ ذہن رکھے گا۔ تو آپ اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے نظر ڈالیں کہ کون کون حقدار ہے، پہلے ان کو آپ دیں, بچ جائے تو دعوت اسلامی کو بھی یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
مدنی چینل کے ناظرین اور مختلف اجتماعات میں موجود حاضرین, الحمدللہ کنز العرفان, ترجمہ قرآن کنز العرفان الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پہ دستیاب ہے. قرآن پاک کو سمجھنا اب ہوا آسان. شیخ الحدیث مفتی محمد قاسم اتاری دامد برکاتہ مالیہ کا تحریر کردہ اردو میں الحمدللہ ترجمہ قرآن کنز العرفان ما حاشیہ افہام القرآن یہ مکتبۃ المدینہ پہ دستیاب ہے. اس کی آئیے میں ہم آپ کو ایک ویڈیو بھی دکھاتے ہیں.
قرآن کریم اللہ پاک کی وہ عظیم الشان کتاب ہے جو پوری انسانیت کے لیے راہ ہدایت ہے. اس کے احکامات پر عمل کرنے سے دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب ہوتی ہے. قرآن کریم کی آیات بینات کو سادہ اور عام فہم انداز میں سمجھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ پیش کرتا ہے مفتی قاسم اتاری دامت برکات ملالیہ کا ترجمہ قرآن کنز العرفان. ترجمہ کنز العرفان اپنے قریبی مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجئے اور گھر بیٹھے حاصل کرنے کے لیے ہمارے کال سینٹر پہ رابطہ کیجئے.
مکتبۃ المدینہ, مکتبۃ المدینہ.
فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. تین مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں, جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر مور لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب
اللہ محمد. امیر الحسن سے عرض ہے کہ جس طرح آپ نے کنز الایمان ترجمہ قرآن کے حوالے سے بھی ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں, کنز العرفان الحمدللہ یہ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, تو کیا اس کو گھروں پر رکھنے کا یا اس کا مطالعہ کرنے کا پڑھنے کا آپ کی طرف سے کوئی ہدف مل جائے تو انشاءاللہ اسلام بھائی کو اس کی بھی ترغیب ملے گی. 1250 روپے اس کا ہدیہ ہے اور مکتبۃ المدینہ پر یہ اب دستیاب بھی ہے.
دراصل یہ کنز الایمان کو سامنے رکھ کر اس سے روشنی لے کر فیض اٹھاتے ہوئے مفتی اہل سنت حضرت مولانا مفتی قاسم صاحب اطال اللہ عمرہ نیت مرتب کیا ہے، یہ اس کچھ آسان اس کو کیا ہے، یوں سمجھ لو. تو تفسیرات کو بھی پیش نظر رکھنا ہوتا ہے، خالی عربی آنے سے کوئی ترجمہ کر لے تو یہ تو ایسی ٹھوکر کھائے گا کہ اٹھ بھی نہیں سکے گا. تفسیر پر نظر ہونا یہ ضروری ہے ترجمہ قرآن کے لیے، اور حدیث پاک کا ترجمہ کرنے کے لیے اس کی شروحات پر نظر ہونا یہ بھی ضروری ہے. تو بہرحال انہوں نے یہ ترجمہ، ظاہر کتنی محنت پڑی، ہم سے تو پڑھا نہیں جاتا، اتنا ترجمہ کیسے انہوں نے تیار کیا ہوگا. پھر اس کی شرح بھی ماشاء اللہ، مدینہ مدینہ تفسیر الجنان، یہ تو ہے مطلب زخیم ہے، یہ 10 جلدوں پر ہے، اور یہ جو ہے یہ مختصر ہے اس کا، سمجھو. یہ تو بہت ضروری ہے، ہر گھر میں یہ بھی ہونا چاہیے، کنز الایمان بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. تفسیر جنان جو ہے اس میں کنز الایمان بھی ہے ترجمہ، اور یہ اپنے کنز العرفان بھی ہے. تو کنز العرفان اپنے گھر میں رکھیے، ہر گھر میں یہ ہونا ہے، میرے پاس بھی ہے الحمدللہ. تو یہ رکھنا بھی ہے، اس کو کھول کے پڑھنا بھی ہے، اور اس کو آپ ائمہ کرام کو، علماء کرام کو، خطیبوں کو، اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو دیں، شادیوں میں تحفہ دیں، جہیز میں دیں اس کو، انشاءاللہ اس کے بڑے فائدے حاصل ہوں گے. آپ دیکھ لینا، بہت فائدے حاصل ہوں گے. گھر میں تشریف فرما ہوگا تو کبھی تو توفیق ملے گی کہ بندہ کھول کے دیکھے، انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوں گے. یا اللہ پاک، جو کوئی اپنے گھر میں کنز العرفان رکھے، اس سے پہلے اس کو موت مت دینا جب تک تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نہ کر لے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو جتنا ہو سکے بانٹے، آج 15ویں شعبان ہے، شب براءت ہے، نیکیوں کی رحمتوں کی برسات ہے، اس میں نیت کر لیں کم از کم 15. 1250 روپے ہدیہ اس کا، جیسے ابھی سنا آپ نے، تو 15 عدد لے لیں. اللہ نے زیادہ مال دیا، زیادہ لے لیں، 15 نہیں لے سکتے تو اور کم کر دیں. کم از کم ایک اپنے گھر میں رکھیں، اور ایک اس کو ہدیتن حاصل کر کے نے کوسٹ پر لے کر اس کو کسی کو تحفتن دے دیں. شادیوں میں تو خاص کر میرے مدنی بیٹے مدنی بیٹیاں یہ ذہن بنا لیں کہ جہیز میں کنز العرفان دینا ہے انشاءاللہ، بغیر ترجمہ کے قرآن کریم دینا، یہ بھی ثواب کا کام ہے. لیکن ترجمہ ہو تو قرآن کریم تو اس میں موجود ہے، ترجمہ ہو تو ہم کو بھی کچھ سمجھ آئے گی نا پڑھ کر، اس کی برکت یقیناً زیادہ ملے گی. تو یہ آپ نے ضرور کرنا ہے، ایک اپنے لیے لینا ہے اور ایک کسی کو دینا ہے تحفے میں، چاہے دوست کو، چاہے عزیز کو، چاہے مسجد میں امام کو، چاہے مؤذن صاحب کو، چاہے عالم صاحب کو، جو مدارس ہیں عاشقان رسول کے ان مدرسوں میں آپ رکھوائیں، ان کی لائبریریوں میں کنز العرفان شریف کو آپ رکھوائیں. آپ کسی بھی عاشق رسول کے مدرسے میں جائیں گے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ آپ کو قبول نہ کریں، قبول کریں گے. لائبریری میں انشاءاللہ شوق سے رکھیں، جب بے شمار کتابیں رکھتے ہیں تو یہ اللہ کی کتاب کا ترجمہ کیوں نہیں رکھیں گے. ضرور آپ یہ کیجئے گا، انشاءاللہ برکتیں دیکھیں گے اس کی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی
محمد. فیضان رمضان پیکج، الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے یہ بھی ایک بڑا تحفہ آج کے اس اجتماع کی مناسبت سے تیار کیا ہے. ماہنامہ فیضان مدینہ، اس میں پرانا ایڈیشن بھی شامل ہے، تراوی کے مسائل و فضائل کا بھی رسالہ موجود ہے، دعا مانگنے کے آداب، روزے کے ضروری مسائل، بلند آواز سے ذکر کرنے میں حکمت، اور پمفلیٹ صدقہ فطر کی معلومات کا یہ پیکج جو ہے صرف 100 روپیہ ہدیہ پر. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کے سٹالز لگے ہیں مختلف مقامات پر، اسے ضرور حاصل کریں. اور یہ پیکج جو ہے یہ اس میں یہ کتابیں، رسالے، ماہنامہ، اس کو بھی تقسیم فرمائیں. 100 روپیہ ہدیہ ہے، کچھ نہ کچھ ضرور حاصل کیجئے، عیسیٰ علیہ ثواب کی نیت سے اپنے مرومین کے یہ تقسیم کیجئے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اب انشاءاللہ دعا مانگی جائے گی. آج کی رات بڑی اہم رات ہے، شب براءت ہے، چھٹکارا پانے کی رات ہے، گناہوں سے چھٹکارا، دنیاوی پریشانیوں سے بھی چھٹکارا، آخرت کی پریشانیوں سے چھٹکارا، برے خاتمے سے چھٹکارا، قبر کے عذاب سے چھٹکارا، محشر کی ہولناکیوں اور سختیوں سے چھٹکارا، جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی آج رات ہے، اور آج کی رات قبولیت کی رات ہے، رحمت الہی کی چھواں چھم برسات ہے. انشاءاللہ جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا. رب کی رحمت شب برات میں اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے. دل جمعی کے ساتھ دل لگا کر دعا مانگنی ہے، اور قبولیت کا بھی اعتماد اور یقین رکھنا ہے کہ اللہ ضرور میری دعا قبول فرمائے گا، اپنے کرم سے مجھے محروم نہ فرمائے گا. حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عظیم ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو. بے شک اللہ پاک غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ایسا. اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے، یعنی رات ختم ہو جائے، ساری کا وقت ختم ہونے تک یہ شب برات کو دیتا. 14 شعبان کا سورج ڈوبا، سورج ڈوبنے سے لے کر، تو ماشاءاللہ جنہوں نے یہاں رات گزاری اللہ کی رضا کے لیے اور بیان سنے، مدنی مذاکرے اور نعتیں وغیرہ سنی، تو یہ بھی عبادت میں گزرا وقت الحمدللہ. تو ضرور مطلب یعنی کہ کل کا روزہ بھی رکھیے گا اگر کوئی مجبوری نہ ہو، انشاءاللہ بڑی برکتیں اس کی ملیں گی. اور ابھی دل لگا کر دعا مانگنا ہے، اور ابھی آپ نے دیکھا بھی کہ ماشاءاللہ جو بھی مانگیں گے وہ ملے گا اللہ پاک، ہے نا. وہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے رہ روے منزل ہی نہیں. اللہ پاک تو دینے پر آیا ہے، ہم بس مانگنے والے بنے تو انشاءاللہ کرم کی برسات ہے. دعا میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ سن لیجئے، جب بھی دعا مانگے، اکثر یہ دعا مانگنے میں ہاتھ اٹھانے کا طریقہ معلوم ہو تب بھی عمل نہیں کرتی. دعا مانگنے میں جب بھی ہاتھ اٹھائے تو پہلے سینے کی سیدھ میں ہوں، یعنی یا تو سینے کی سیدھ میں ہوں یا چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائے کہ وہ دونوں بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے. اب اس وقت اگر ہم نے کرتے پہنے ہوئے، ہمارے یہاں یہ اس طرح لباس اب رائج ہے، پہلے جو دو چادریں پہنی جاتی تھی تو اس میں بغل کی سفیدی نظر آ جاتی تھی، تو اتنا اٹھانا ہے. پہلے سینے کی سیدھ میں، پہلے نہیں، پہلے نکل گیا، یا تو سینے کی سیدھ میں یا چہرے کی سیدھ میں یا کندھوں کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. جب بھی دعا مانگے ہاتھ اس طرح اٹھائے کہ سینے کی سیدھ میں یا کندھوں کی سیدھ میں یا چہرے کی سیدھ میں، یا اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آ جائے. پیٹ کی سیدھ میں نہیں اٹھانا. اکثر میں نے نوٹ کیا ہے، مدری چینل پر بھی دیکھتا ہوں، اپنے مبلغ دعا کرا رہے تو بعض اوقات یہ یوں کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو پیٹ کی سیدھ میں ہوا نا، تھوڑا حرکت دیں ہاتھ کو، سینے کی سیدھ میں لیں. یہ عادت پڑی ہوتی ہے، ابھی سن لیں گے تو اپن سمجھتے ہی ہوں گے کہ ہم مطلب یعنی کہ سینے کی سیدھ میں اٹھاتے ہیں، تو کسی کو اپنا محاسب بنا لیں، وہ آپ کو دیکھ کر بتائے کہ آپ کس طرح ہاتھ اٹھاتے ہیں، انشاءاللہ اس طرح عادت نکلے گی. اور ناخنوں سے کھیلنا، ادھر دیکھنا ادھر دیکھنا، یہ نہیں کرنا. ہم کسی دنیا بھی افسر سے بھی اپنی کوئی وہ ریکویسٹ کریں گے تو پورا متوجہ ہو کر اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں، بڑی وہ تھوڑا نروی سے اور اچھے انیک انداز میں کرتے ہیں، اور دعا مانگتے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، ناخنوں کے میل نکالتے ہوئے، ناخنوں سے کھیلتے ہوئے، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. توجہ کے ساتھ دعا مانگنی ہے. میں انشاءاللہ بیڑا پار ہوگا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفی جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم باہ و آگلو. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار. اللهم إني أسألك المعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. اے مولاي الكريم تیرے کروڑا کروڑ احسان کے ایک بار پھر جیتے جی ہمیں ماہ شعبان سے نوازا, شب براءت سے بھی مشرف کیا اور اپنی بارگاہ میں دعا مانگنے کی بھی سعادت بخشی. یہ سب تیرا انعام تیرا کرم اے اللہ پاک. جب تو نے مانگنے کی توفیق دے ہی دی ہے تو عطا بھی کر دے. مانگنا ہمارا کام تھا, ہاتھ ہم نے پھیلایا. جھولیاں بھرنا یقیناً تیرا کام, جھولیاں بھرا. یا اللہ مغفرت سے ہماری جھولی بھری. الہ العالمین یقیناً مغفرت سے بڑھ کر تیرا کوئی انعام نہیں. ہم مغفرت یافتہ ہوں, بخشے جائے. اے اللہ پاک آج بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگار بخشے جاتے ہیں. الہ العالمین آج کی رات جو بخشے جائیں گے یا بخشے گئے یا جن کی بخشش ہو رہی ہے ان میں ہمیں بھی شامل کر لے. الہ العالمین رات کا ایک حصہ گزر چکا یقیناً ہم نے یہ سارا وقت غفلت میں گزارا, تیری عبادت کا حق ادا نہ کر سکے. مولا کریم پوری عمر غفلتوں میں گزری, گڈاؤں میں بسر ہوئی. الہ العالمین نمازیں پڑھی تو بے دلی سے پڑھی, روزے رکھے تو وہ بھی غفلت کے ساتھ, زکاتیں دی تو وہ بھی بس دل کو مجبور کر کے نکالنے کی کوشش کی ورنہ نفس کچھ بھی نہیں کرنے دیتا. الہ العالمین شیطان پیچھے پڑا ہے, رب کریم تو کرم کر دے. جو کچھ ہو سکا وہ کیا گیا قبول کر لے, اپنے کرم سے مقبولین کے صدقے میں قبول کر لے. الہ العالمین بہت سارے گناہ ہم کیے ہوئے ہیں یا اللہ, پورا اعمال نامہ سیاہ کر رکھا ہے. الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما, شب برات کا واسطہ ہمارے اعمال نامے کی سیاہی کو مٹا دے. اے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے. رب کریم ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے.
عمر بدیوں Thank you.
بخش
محبوب ستا ہے
سنت ادا کریں، سنت کے مطابق سادہ لباس پہننے کی بھی سعادت دے دے. الہ العالمین ہر مہینے 3 دن مدنی قافلوں میں سفر کرنے کی بھی توفیق دے. اے اللہ پاک نیک اعمال کا رسالہ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے پر کر کے اپنے ذمہ دار کو ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو جمع کرنے کی بھی جمع کروانے کی بھی توفیق عطا فرما. الہ العالمین 12 مدنی کام کرنے والے بن جائیں ہم. الہ العالمین ہماری مدنی بیٹیاں میری مدنی بیٹیاں 8 مدنی کام کرنے والی بن جائیں. ان کو بھی اے اللہ پاک نیک بنا دے. جن کے گھروں میں ناچاکیاں ہیں لڑائی جھگڑے ہیں ختم ہو جائیں. یا اللہ جہاں میاں بیوی کے انبن ہے اے اللہ ٹھنی ہوئی ہے ان میں بھی صلح ہو جائے. سب امن و چین کے ساتھ سکون کے ساتھ ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے تیری رضا کے سائے میں زندگی گزارے. جہاں ساس بہو کے جھگڑے ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں. یا اللہ ان سب میں محبت ملاپ ہو جائے. الہ العالمین جہاں سیٹھ ملازم میں مسائل ہیں یہ بھی ختم ہو جائیں. اے میرے مولا بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزی عطا فرما. یا اللہ پاک مقروضوں کے قرضے اتر جائیں. جن کی رقمیں پھنسی ہیں ان کے حقوق مل جائیں. الہ العالمین جو جھوٹے کیس میں پھنسے ہیں ان کے کیس ختم ہوں. اے اللہ مظلوم قیدی رہا ہو جائیں. مولا کریم بے اولادوں کو نیک اولاد دے عافیت کے ساتھ دے. جو بیٹا چاہتے ہیں ان کو بیٹے کی نعمت سے نواز دے. سب معاملات میں عافیت کا معاملہ ہو. الہ العالمین گھریلو ناچاکیاں دور ہوں. گھر امن کے گہوارے بن جائیں. جو ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں انہیں توفیق دے کے ماں باپ سے معافی مانگ کر توبہ کر کے ماں باپ کے صحیح فرما بردار بن جائیں. بھائیوں میں بہنوں میں جہاں نااتفاقی ہے یہ بھی ختم ہو جائے. الہ العالمین یا مسلمانوں میں نااتفاقی ہے وہ بھی ختم ہو جائے. سب بھائی بھائی بن کر زندگی گزارے اور تیرے دین کی خوب خدمت کریں. ہم نیکی کی دعوت کی دھوم مچا دیں. پروردگار عالم ہماری جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
کورونا کے تعلق سے بھی بہت پریشانیاں دعا کر دیں.
الہ العالمین کورونا کی آفت بھی دور ہو جائے. کورونا کے مریض شفا یاب ہو جائیں. الہ العالمین تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما. الہ العالمین ہماری آفات و بلیات دور ہوں مشکلات حل ہوں. اور کرونا جو کہ ایک وبا ہے اور یہ بے احتیاطی کرنے سے بتایا جاتا ہے کہ جلدی بندہ اس میں مبتلا ہو سکتا ہے. الہ العالمین ہمیں احتیاط کی بھی توفیق عطا فرما.
الہی محمد کے صدقے شفا دے. الہی محمد کے صدقے شفا دے مریضوں کے حق میں.
Oh,
ارحم الراحمين يا رب العالمين بطفل رحمت للعالمين. ہمارے امیر اہل سنت کو صحت عطا کر، تندرستی عطا کر، انہیں راحتوں بھری، خوشیوں بھری، نیکیوں بھری، عافیت بھری، سلامتی بھری، طویل زندگی عطا کر، ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں، تقوی میں اور برکت عطا کر، ان پر، ان کی آل اولاد پر خاص فضل و کرم فرما. یا رب کریم ان کے اس لگاوے باغ دعوت اسلامی کی ہم سب کو خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما.
تمام علماء سنت پر فضل و کرم فرما، ان کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پر دراز فرما، ان سے ہمیں فیوز و برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما، سنتوں بھرا نظام عطا فرما، خوشحالی نصیب فرما. تمام عالم اسلام پر الہ العالمین فضل و کرم فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا الہ العالمین سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
مصطفیٰ جان رحمت پہلا سلام شمع بزم ہدایت پہلا ہو سلام جی سوہانی گھڑی چمکا تیبا کا چاند اس دل افرو ساعت پہلا ہو سلام پہلا ہو سلام. تم مجھ سے خدمت کے خود سی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے خود سی کہے رضا. مصطفیٰ جان رحمت پہلا
سلام. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا شمی یا مطلبی یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
ہر صحابی نبی جنتی جنتی ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی عثمان غنی حسن حسین بھی والدین نبی ہر زوج نبی ہے معاویہ بھی اور ابو سفیان بھی ہر صحابی نبی
والفريقين من عرب ومن جميع